صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مطلب سب مل کر صلوات پڑھیں. صلوات ہماری مجالس کی زینت ہے. ایک مطلب پھر بھی صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تعجيل الظهور إمام الزمانة كلي صلوات بره. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخرين. صلوات. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے پروردگار آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر قبول فرمائے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. جتنے دن ان مجالس میں بیٹھیں مجالس میں ذکر کریں پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں بہترین عبادت کے طور پر قبول فرمائے. ایک مرتبہ پھر سب مل کر صلوات پڑھیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Just for little children, I would like to introduce my subject today, that I would like to speak during these days, philosophy of dua and communication. اس عرصے کے دوران انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو فلسفہ دعا سے متعلق گفتگو کروں گا. وی وڈ لائک ٹو ڈسکس وائی وی نیڈ ٹو ڈو دعا, واٹ آر دا موسٹ امپورٹنٹ مینرز فار دعا, ہاؤ دعا کین بی ایکسیپٹڈ بیفور اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اینڈ آلسو وی ول discuss some of the important du'as of Ahlul Bayt alayhi salam. The reason that I have chosen and I would like to dedicate all these majalis with the personality whose du'as have become Zubur-e Ali Muhammad. اپنی مجالس کو اس ہستی کے نام کرتا ہوں کہ جس کی کتاب صحیفہ کاملہ بنی, زبور آل محمد بنی, وہ ہستی جس کی دعاؤں نے دین کو پھر سے زندہ کیا. اور اس موضوع کے لیے دعا کرتا ہوں, چونکہ دعا کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہم دعا سے متعلق گفتگو کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی وسیلہ دعا ہے کہ خلاق کائنات کی کریں پروردگار ہمیں اس موضوع کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزان گرامی, خلاق کائنات قرآن کریم میں سورہ مبارک غافر میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, کہا ہے تمہارے پروردگار نے تم پکارو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. کلمہ رب استعمال ہوا ہے ابتدائے آیا میں, قَالَ رَبُّكُمْ, تمہارے پروردگار نے کہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ خلاق کائنات انسانوں کی تربیت کے لیے ایک بہترین ذریعہ دعا سمجھتی ہے. اگر وہ ذات کی جو مربی ہے, اللہ کی ذات مربی ہے ہر شے کے لیے, انسان کے لیے فقط مربی نہیں ہے, پالنے والی ذات ہے, لیکن فقط انسان کو پالنے والی ذات نہیں ہے بلکہ ہر شے کو پالنے والی ذات ہے. لہذا ہم سورہ الحمد کی ابتدا میں اس ذات سے متعلق ہی کہتے ہیں, الحمد للہ رب العالمین, حمد ہے اس پروردگار کی کہ جو پوری کائنات کا پروردگار ہے, رب العالمین ہے, کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے, کائنات کے ہر ذرے کو اس کی تربیت کی ضرورت ہے, کائنات کا کوئی ذرہ اس ذات سے جدا زندگی بسر نہیں کر سکتا, ہر ذرے کا رابطہ اس پروردگار کے ساتھ ہے. لہذا اس نے انسان سے مخاطب ہو کر کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا, قال ربکم, تمہارے پروردگار نے یہ کہا ہے, تمہیں پرورش دینے والے نے یہ کہا ہے, تمہاری تربیت کرنے والے نے یہ کہا ہے. یعنی مربی نے ایک کورس بھیجا ہے. مربی جب چاہتا ہے کسی کی تربیت کرے, آپ اگر اپنے مدرسے میں, سنڈے سکول میں یا کسی سکول میں اگر آپ چاہیں کہ وہاں پر کریکلم درست کریں, تو کریکلم کو پہلے بھیجا جاتا ہے, تیار کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو اساتید کے اختیار میں قرار دیا جاتا ہے. خلاق کائنات نے بھی انسانی تربیت کے لیے کریکلم میں ایک جو انتہائی اہم موضوع رکھا ہے, وہ دعا ہے. دعا انسان کی تربیت کا نصاب ہے. ہمارے نصاب میں, ہمارے سلیبس میں خلاق کائنات نے جس شے کو رکھا ہے وہ دعا ہے. دعا کے بغیر ہماری تربیت نہیں ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے دعاؤں کو وسیلہ بنایا تاکہ انسان کی تربیت کی جا سکے. اہل بیت مربی بن کر آئے ہیں اس کائنات میں. اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ جو انسان کی تربیت کے لیے امام بن کر آئے. امام وہ ذات ہوتی ہے کہ جو انسان کی تربیت سے آشنا ہے, فطرت انسان سے آشنا ہے, اس کی طبیعت سے آشنا ہے. اس کی فطرت کو پروان چڑھانے کے لیے ائمہ علیہ السلام نے دعاؤں کو وسیلہ قرار دیا. صلوات پڑھنے آپ حضرات. تو اگر ہم پروردگار کے اس حکم کو کہ جب اللہ کی ذات نے کہا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے تمہیں یہ کہا ہے، تمہاری پرورش کرنے والے نے کہا ہے، ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، مجھے پکارو، پکارنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کی ذات نے جو رب ہے اس نے انسان کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو آپشن نہیں بنایا ہے، یہ صرف مستحب نہیں ہے. ممکن ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں دعا مستحب ہے، دعا مستحب نہیں ہے، دعا واجب ہے. اگرچہ دعا کا پڑھنا، مختلف دعاؤں کا پڑھنا، دعا اکمل کا پڑھنا، دعا ندبہ کا پڑھنا، یہ ممکن ہے مستحب ہو، لیکن اصل دعا واجب ہے. زندگی سے اگر دعا کو نکال دیا جائے تو انسان کی روح کو اس سے نکال لیا گیا ہے. انسان کی روح کی تربیت کے لیے جس شے کی ضرورت ہے وہ دعا ہے. لہذا اللہ نے حکم دیا ادعونی، تم مجھے پکارو. لیکن جب اللہ کی ذات نے حکم دیا ہے تو یہ نہیں کہا ہے ادعوا اللہ، تم اللہ کو پکارو، ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو، ادعوا رازقکم، تم اپنے رازق کو پکارو. بلکہ ذات پروردگار نے جب انسان کو دعا کا حکم دیا ہے تو انسان کو بلند کرنا چاہا تاکہ اس کے نام سے بھی بالاتر ہو جائے، اس کی صفات سے بھی بالاتر ہو جائے، اس کے کمالات سے بھی بالاتر ہو جائے. جب دعا کرے تو خود ذات پروردگار سے دعا کرے. فرمایا ادعونی، تم مجھے پکارو. نہیں کہا ادعوا اللہ. اللہ کا نام ایک کلمہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں. رب وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. رازق وہ صفت ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. رحیم اور کریم بھی صفت ہے جس کے ذریعے ذات کو پہچانتے ہیں. لیکن جب اللہ نے دعا کا حکم دیا ہے تو اس نے کسی صفت کو بھی اپنے درمیان واسطہ قرار نہیں دیا. اس نے انسان سے کہہ دیا تم مجھے پکارو، میری ذات کو پکارو. دعا، صلوات پڑھنے ایک مرتبہ، دعا انسان کا ذات کے ساتھ رابطہ ہے، دعا انسان کا صفات سے رابطہ نہیں ہے، نام سے رابطہ نہیں ہے. دعا عبادت ہے، عبادت ذات کی جاتی ہے، نام کی نہیں کی جاتی ہے، کلمے کی نہیں کی جاتی ہے، صفات کی نہیں کی جاتی ہے، عبادت ذات پروردگار سے تعلق رکھتی ہے. لہذا اللہ کی ذات نے خود اپنے متعلق کہا میرے ساتھ گفتگو کرو. بس جب بھی دعا کرنا چاہو تو دعا کو کلمات میں محدود نہ سمجھو، بلکہ دعا کرتے ہوئے یہ تصور کر لو، اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ تم اپنے پروردگار کی ذات سے گفتگو کر رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ جب آئمہ علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام والسلام، ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار، ہم نے جب تجھے پہچانا ہے تو تجھے تیری ذات سے پہچانا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کائنات کی مختلف اشیاء کو دیکھنے کے بعد، بعض صفات کو دیکھنے کے بعد، بعض کمالات کو دیکھنے کے بعد، نعمتوں کو دیکھنے کے بعد، آسمان کو دیکھ کے، زمین کو دیکھ کے، بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھ کے اللہ کو پہچانتے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو نعمات سے بالاتر ہو کر، صفات سے بھی بالاتر ہو کر، ناموں سے بالاتر ہو کر، اسماء سے بالاتر ہو کر، بحر و بر سے بالاتر ہو کر، وہ جب اللہ کو پہچانتی ہیں تو ذات سے پہچانتی ہیں. وہ اپنی کمال کی منزل پہ، اس جگہ پہ فائز ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو ذات سے پہچانتے ہیں. وَأَنْتَ دَلَّلْتَنِي عَلَى ذَاتِكَ، لیکن جب ہم نے تجھے تیری ذات سے پہچانا ہے تو ہم نے خود نہیں پہچانا۔ دیکھا امام سجاد کی توحید کس مقام پہ پہنچ گئی کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں نے تیری ذات کو خود نہیں پہچانا ہے بلکہ تو نے مجھے اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اللہ کی ذات، خوب خواتین نے صلوات پڑھی، آپ ہی پڑھ دیں، یہ ڈیٹرائٹ میں پہلے بھی مجھے تجربہ ہوا ہے، اس دفعہ بھی تجربہ ہوا ہے کہ صلوات میں سبقت خواتین لیتی ہیں، آپ بھی ایک مرتبہ کبھی تو آپ بھی سبقت لے لیا کریں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ وانت دللتنی علی ذاتک، اگر تیری ذات نہ ہوتی تو ہمیں تیری ذات کی طرف دلالت کون کرتا؟ وہ خود دلیل ہے، وہ خود رہنما ہے، وہ خود سائن پوسٹ ہے جس کے ذریعے ہم اس کی ذات تک پہنچتے ہیں۔ لیکن دعا ایک ایسا وسیلہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو انسان کو ذات کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے، صفات سے بالاتر کر دیتا ہے۔ یعنی یہ قلب انسانی ہے، فطرت انسانی ہے، جو اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے جب گفتگو کرنا چاہے تو دعا کر لے۔ لہذا معصومین یہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے رابطے ہیں پروردگار کے ساتھ، ایک رابطہ اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ ہے، ایک ہمارا رابطہ پروردگار کے ساتھ ہے۔ اگر کبھی چاہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ گفتگو کرے، اگر کبھی چاہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ گفتگو کرے تو قرآن کو اٹھائیں، کتاب خدا کو کھولیں، دیکھیں اللہ کی ذات ہمارے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرتی ہے۔ یہ اس کی کلام ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، اس نے بار بار کہا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ معلوم ہوا کہ اس کی ذات سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، وہ اللہ کی ذات انتخاب کرتی ہے انسان کو۔ کبھی کہا یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، کبھی انسان کو مخاطب ہو کر کہا، کبھی اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا، کبھی کفار سے گفتگو کی ہے، لیکن اللہ کی ذات گفتگو کرتی ہے۔ اگر اس کی گفتگو سننا چاہتے ہو تو رات کی تنہائی میں قرآن کھولو، صبح اٹھ کر قرآن کریم کو کھولو تاکہ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ گفتگو کر سکے۔ لیکن اگر تم اللہ کی ذات سے گفتگو کرنا چاہو تو دو ذریعے ہیں، ایک نماز پڑھ لو اور ایک دعا کے ہاتھ بلند کر لو بارگاہ خدا میں۔ دعا کے ذریعے ہمارا ارتباط قائم ہو جاتا ہے پروردگار کے ساتھ، ہم گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں ٹیلی فون دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ان کمنگ کال ہوتی ہے، ایک آؤٹ گوئنگ کال ہوتی ہے۔ ان کمنگ کال، امریکہ میں تو خیر ان کمنگ کال کے بھی پیسے لگتے ہیں، لیکن بہرحال ان کمنگ کال جو ہے وہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کا زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ ان کمنگ کال جب آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کس کی کال ہے۔ آج کل تو بہرحال ٹچ سکرین اور مختلف قسم کے نئے ٹیکنالوجی کے ٹیلی فون موجود ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کس کا فون ہے، بعض کا فون اٹھاتے ہیں، بعض کا فون نہیں اٹھاتے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو اٹھا لیتے ہیں، نہیں ضرورت پڑے تو اٹھاتے ہی نہیں۔ اور آؤٹ گوئنگ کال میں خوب انتخاب ہمارا اپنا ہے، ہم جس سے چاہتے ہیں اس سے گفتگو کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نمبر ڈائل کرتے ہیں، اور آج کل تو اس سے بھی آسان ہو گیا، اگر ہم کبھی نمبر ڈائل نہ کرنا چاہیں ٹیکسٹ میسج موجود ہے، ہم ٹیکسٹ میسج کر دیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ بات منتقل ہو جائے اور زیادہ گفتگو بھی نہ کرنی پڑے۔ عزیزان گرامی، ہمارے پاس ایک ان کمنگ کال ہے اللہ کی طرف سے، ان کمنگ کال قرآن کریم ہے۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کال کو جو اللہ کی طرف سے ہے اس کو اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ آج تو اس کی ٹچ سکرین میں بھی قرآن رکھ دیا گیا ہے، ٹیکنالوجی میں قرآن آ گیا ہے، اگر چاہے تو جہاں چاہے وہ اللہ کی کلام کو پڑھ سکتا ہے، لیکن چونکہ انکمنگ کال ہے، کوئی اسے پہچانتا ہے کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، کوئی جاننا چاہتا ہے کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا ہے، کوئی انکمنگ کال لینا چاہتا ہے کوئی لینا ہی نہیں چاہتا ہے، کسی نے لینے سے انکار کر دیا، مجھے ان سے گفتگو نہیں کرنی. جب دروازہ بند کر دیا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات گفتگو نہیں کرے گی. ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں نا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ گفتگو کرے؟ عزیزان گرامی، وہ ذات جس نے انبیاء کو ذریعہ بنا کے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ پسند کرتی ہے ہمارے ساتھ گفتگو کرے. اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے انسان سے گفتگو کرے. ہاں، انبیاء علیہ السلام اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی کلام کو تحمل کر سکتے ہیں، لہذا ان کو وسیلہ بنایا تاکہ ہمارے ساتھ گفتگو کر سکے. لیکن اللہ کی ذات ہم انسانوں کو پسند کرتی ہے، انسانوں سے محبت کرتی ہے. جب محبت ہوتی ہے تو ٹیلی فون کال ملائی جاتی ہے، اگر محبت نہ ہو تو ٹیلی فون کال ملائی ہی نہیں جاتی ہے. وہ ذات انسان سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس نے 1,24,000 بار انسانوں سے رابطہ کیا. 1,24,000 بار انسانوں سے رابطہ کیا، اتنی مرتبہ کال ملائی تاکہ یہ انسان بیدار ہو سکے، یہ انسان اللہ کی کلام کو سمجھ سکے، اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا سیکھ لے. اور پھر جب اللہ نے اپنی کلام میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تمہارے ساتھ گفتگو کرنا پسند کیا ہے تو اے انسان، تو بھی کبھی کبھار میرے ساتھ گفتگو کر لیا کر. اگر میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ ٹیلی فون کال ملاؤں تو کبھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ تو بھی میرے ساتھ رابطہ کر لیا کر. فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. دعا ذکر الہی کا ذریعہ ہے. صلوات پڑھنے ایک مرتبہ، لہذا حکم جب دیا ہے ادعونی، تم میری ذات کو پکارو. دعا اگر ہم لغوی معنی میں دیکھیں تو دعا کا معنی کسی کو دعوت دینا، کسی کو پکارنا ہے. لہذا آیہ مباہلہ کو آپ حضرات نے سنا ہے کہ اس میں ارشاد رب العزت یہ ہوا کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی خواتین کو، تم بلاؤ اپنی خواتین کو. یا بروز قیامت کے متعلق اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارنے والے ہیں، اس کو اس کے امام کے ساتھ اٹھانے والے ہیں. بس اس کا ایک معنی پکارنا ہے، لیکن اصطلاحی معنی میں دعا کا یہ معنی ہے کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے، اپنے فقر کے لیے اس کو پکارے کہ جو اس کی ضروریات کو پورا کر سکے. لہذا کبھی ہم عام حالت میں بھی لوگوں کو پکارتے ہیں. اگر کبھی انسان ڈوب رہا ہو تو ڈوبتے ہوئے کنارے پہ کھڑے ہوئے انسان سے کہتا ہے ہیلپ، لیکن یہ ہیلپ اس حالت سے مختلف ہوتی ہے جب کبھی گر رہا ہوتا ہے. ایک وقت معمولی حالت میں گر رہا ہے تو کہتا ہے ہیلپ، ایک وقت ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس وقت کہتا ہے ہیلپ. دونوں ہیلپ میں بڑا فرق ہے. جب ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کو مکمل اپنے فقر کا احساس ہے، مکمل اختیارات ختم ہو رہے ہیں، زندگی جا رہی ہے. لیکن جب گر رہا ہوتا ہے پھر بھی بچنے کا احساس ہے، ابھی اتنا صرف فکر ہے کہ ممکن ہے گر کر میرے گھٹنے ٹوٹ جائیں گے، ممکن ہے گر کر میری ٹانگوں کو کچھ نقصان ہو جائے، مجھے کوئی گھسیٹ پڑ جائے گی، لیکن مرنے کا خطرہ نہیں ہے۔ جو ہی مرنے کا خطرہ ہوا تو اس نے کچھ اس طرح سے ہیلپ کے لیے پکارا، مکمل خضوع و خشوع کے ساتھ کہہ دیا میری مدد کے لیے آئیے۔ لہذا قرآن کریم نے کہا یا ایہا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں ذرا سوچ لو تم فقیر ہو، محض فقر ہے انسان، انسان فقر کا نام ہے، انسان احتیاج کا نام ہے۔ انسان کو یہ نہیں کہا ہے کہ تمہارے اندر معمولی فقر پایا جاتا ہے، بلکہ اللہ کی ذات نے کہا یا ایہا الناس انتم الفقراء۔ یہ کبھی فقیر ہمارے دروازے پہ آ جاتا ہے تو آ کر یہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے، میری مدد کیجیے۔ اللہ کی ذات نے انسان سے مخاطب ہو کر یہ کہا ہے تو فقیر محض ہے، واللہ هو الغنی، ایک اللہ کی ذات غنی اور بے نیاز۔ ہم بعض اوقات اپنے کلمات میں کچھ اس طرح سے کہتے ہیں، الحمدللہ سب کچھ موجود ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، کسی شے کی ضرورت نہیں۔ بعض وقت ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اگر انسان کو اپنے فقر کا احساس ہو جائے، اپنی ضروریات کا پتہ چل جائے، کتنا محتاج ہے اس کا پتہ چل جائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہ پکارے۔ نہ پکارنے کا سبب یہ ہے کہ اس نے سمجھ لیا ہے بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ جب اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، جب اس پہ مشکلات پڑتی ہیں، تو دن رات اللہ کو پکارتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ وہ انسان ہی نہیں، کوئی اور انسان بن گیا۔ کبھی مالدار ہوتا ہے، مالدار ہونے کی وجہ سے یہ تصور کرنے لگتا ہے اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، گھر میں خدا کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے۔ دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ کو کینسر ہو گیا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے سارا مال لگ جائے لیکن مجھے اس کینسر سے نجات مل جائے۔ پھر مختلف جگہوں پہ فون کالیں ملائی جا رہی ہیں، امام بارگاہ مولانا سے کہا جا رہا ہے مولانا ام یجیب کا ورد کروا دے۔ اس سے پہلے اس کو اس کا احساس نہیں تھا، کس بات کا احساس نہیں تھا؟ اس کو اس سے پہلے اس کا احساس نہیں تھا کہ یہ واقعاً فقیر ہے، مال ہونے کے باوجود بھی فقیر ہے، وسائل ہونے کے باوجود بھی فقیر ہے، صحت ہونے کے باوجود بھی فقیر ہے، اولاد ہونے کے باوجود بھی فقیر ہے، اپنا منصب ہونے کے باوجود بھی فقیر ہے۔ فقر کا احساس نہیں کیا ہے، یہ احساس فقر ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں آپ، لہذا جب اللہ کی ذات نے انسان کو حکم دیا ہے ادعونی، تم مجھے پکارو، تو انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے، اس کی ذات کی طرف نگاہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات نے کہا تو محتاج ہے، لہذا تو مجھے پکار۔ لیکن اے انسان تو یہ یاد رکھ، جب بھی تو مجھے پکارے گا میں اللہ کی ذات یہ وعدہ کرتی ہوں استجب لکم، میں تمہاری دعا کو فوراً مستجاب کر لوں گا۔ صلوات پڑھنے کا، لہذا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اتنی کریم ہے کہ اس نے ادعونی کے درمیان کوئی کلمہ بیان کرنا جائز نہیں سمجھا ہے، مناسب نہیں سمجھا ہے کہ کہیں پہ فا کا کلمہ استعمال کرے، ثم کا کلمہ استعمال کرے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ کی ذات نے بعض مقامات پر ثم کا کلمہ استعمال کیا ہے، یعنی یہ کہتی اللہ کی ذات تم دعا کرو پھر میں مستجاب کروں گا۔ سما کا معنی یہ ہوتا ہے تم دعا کرو پھر میں مستجاب کروں گا. فا کا یہ معنی ہوتا ہے تم مجھے پکارو اور میں تمہیں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. لیکن اللہ کی ذات نے دعا کے درمیان اور استجابت کے درمیان کسی فاصلے کو پسند ہی نہیں کیا ہے. فرمایا جوں ہی دعا کرو گے تمہاری دعا مستجاب ہو جائے گی. اتنی محبت ہے اس ذات کو. آپ کے بچے آپ کی اولاد آپ سے مختلف قسم کے تقاضے کرتے ہیں لیکن آپ بچے کو کبھی بھی یہ وعدہ نہیں دیتے ہیں کہ آپ جب پکاریں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے, جو کچھ کہیں گے ہم آپ کی دعا کو مستجاب کریں گے. لیکن اللہ کی ذات وہ کریم ذات ہے, اس نے جب وعدہ کیا ہے انسان سے تو اس نے کہا کہ تم اپنی دعا کی شرائط کو پورا کرو, پوری شرائط کے ساتھ میری ذات کے ساتھ لو لگاؤ, مجھے پکار کر دیکھو, استجب لکم میں تمہاری دعا کو مستجاب کر لوں گا. پھر ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تحقیق وہ لوگ کہ جو روگردانی کرتے ہیں میری عبادت سے. معلوم ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے. اس بات کے کلمے سے آیت کے اختتام سے کہ قرآن نے کہا ان الذین یستکبرون, یہ نہیں کہا یتکبرون, فرمایا وہ جو تکبر کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے دعا نہ کرنا, اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. بسا اوقات انسان پسند نہیں کرتا ہے دعاؤں میں بیٹھا ہے ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتا ہے. معصومین نے فرمایا جب بارگاہ خدا میں کبھی گفتگو کرنا چاہو تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. یہ ہاتھوں کا بلند نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. انسان میں ایسا تکبر پیدا ہو جاتا ہے, اتنا غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خدا میں بلند نہیں کرنا چاہتا ہے. کبھی ہاف وے میں بلند کرتا ہے. لیکن اگر اس کی ضرورت بڑھتی چلی جائے, اس کو اپنے فقر کا احساس ہوتا چلا جائے, جو ہی فقر کا احساس ہوا تو اس کے ہاتھ بلند ہو جائیں گے. ایک عالم دین نے انڈیا کا واقعہ سنایا تھا کہ میں نے دیکھا دلی میں کسی جگہ پہ دال بٹ رہی تھی, مختلف لوگ جو غریب فقراء اطراف میں شہر میں موجود تھے ان کو گرم دال, جو بھی کوئی ظرف لے کر آ جائے اپنا برتن لے کر آ جائے تو ان کے لیے وہ دال بانٹ رہے تھے. خوب ضرورت مند سارے لوگ, کوئی بیگ اٹھا کے آ رہا ہے, کوئی برتن اٹھا کے آ رہا ہے, مختلف حالت میں لوگ جو بھی جس کے پاس ہے. جب غذا نہیں ہوتی ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے تو انسان ہر چارہ جوئی کرتا ہے, جو بھی مل سکتا ہو جیسا مل سکتا ہو اسی کو غنیمت سمجھتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے, ہمارے ریفریجریٹر بڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن جب کبھی انسان محتاج ہو جائے, غربت میں مبتلا ہو جائے, یا ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں پر کھانے کے لیے موجود نہ ہو تو ہر ظرف اٹھا کے ہر برتن اٹھا کے آگے چلا جائے گا, مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیں. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص کے پاس نہ تو کوئی برتن تھا نہ کوئی پلاسٹک تھا, کوئی شے اس کو مل نہ سکی, اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. کہہ رہے میں نے دیکھا, میں دیکھ رہا تھا کہ دال گرم ہے لیکن چونکہ انسان کی ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے, پیٹ میں جب غذا موجود نہ ہو تو ہاتھ جل بھی جائیں تو بھی کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کہا اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, اس نے اس کہا آپ کے ہاتھ جل جائیں گے, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ میرے ہاتھوں میں غذا ڈال دیں. اس نے دال اسی حالت میں اس کے ہاتھ میں ڈال دی, اس کے ہاتھ جل رہے تھے لیکن اسی کیفیت میں اس نے فوراً کھا لیا, اس کا منہ بھی جلا ہوگا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ انسان جب تک فقر میں مبتلا نہ ہو اس وقت تک اس کو اپنا احساس نہیں ہوتا ہے.
اور اگر فقر میں مبتلا ہو جائے تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا آسان ہو جاتا ہے، چاہے جتنی سختیاں بھی ہوں، چاہے آگ بھی برس رہی ہو، پھر بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر لے گا۔ چونکہ فقر کا احساس ہو گیا، اپنی احتیاج کا احساس ہو گیا، انسان کو اپنی ضروریات بھول گئی۔ جن ضروریات کو اس نے ضرورت سمجھا تھا، وہ یہ سمجھ رہا ہے اس کی ضروریات پوری ہو چکی ہیں۔ جو اس کی اصلی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو بھلا بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اپنے فقر کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار اپنے ہر مرحلے میں، ہر لمحے میں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، شام سوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، رات کے مختلف حصوں میں دعائیں کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں قیام کی حالت میں بھی، قعود کی حالت میں بھی، وعلی جنوبہم، رات کو بستر میں پہلو بدلتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی انسان اگر کبھی اپنی ضرورت کا احساس کر لے تو اس کے لیے رات کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے، نیند کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، پہلو بدلتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں معصومین، سیرت معصومین میں یہ ملتا ہے، جو ہی صبح اٹھتے تھے سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، کہا ہے پروردگار تو نے رات دے دی، رات کا حصہ ختم ہو رہا ہے، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں کہ پھر تو نے مجھے بیدار کر دیا۔ وہ ذات کے جو انسان کو سلاتی بھی ہے، جگاتی بھی ہے۔ لہذا ہم جب سورہ اما میں کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں، جعل اللیل لباسا وجعل النہار معاشا، وہ ذات جس نے رات کو پردے کی حالت میں بنا دیا، لباس بنا دیا انسان کے لیے، تاکہ اس لباس میں آرام سے سو جائے، اس رات کو تاریک بنا دیا۔ تاریکی اللہ کی نعمت ہے، جب تاریکی چھا جاتی ہے تو اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کا وقت ہے، اور اگر جب تاریکی چھٹ جائے تو اللہ کی ایک اور نشانی ظاہر ہو گئی، اس اللہ کی نشانی کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ وجعل اللیل لباسا وجعل النہار معاشا، دن کو اس نے بیدار رہنے کے لیے قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے آئمہ علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے عزیزان گرامی کہ جب مظلوم کربلا کربلا کی سرزمین پہ پہنچے تو حضرت نے چند کام انجام دیے۔ پہلا کام میرے مولا نے یہ کیا، حضرت گھوڑے سے اترے، اتر کر اطراف میں لوگوں سے اس علاقے کا نام پوچھا ہے، مختلف قسم کے نام بتائے گئے، کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے مختلف نام بتائے، لیکن میرے مولا نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا مولا اس زمین کا نام کرب و بلا ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے اتر کر کربلا کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد حضرت نے کربلا کی مٹی کو سونگنا شروع کیا، سونگنے کے بعد ایک مرتبہ فرزند رسول خدا نے کہہ دیا میرے نانا نے سچ کہا تھا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارا خون بہے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمیں قتل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میرے مولا جو ایسے مٹی کربلا کی اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ابھی کربلا میں وارد ہوئے تھے تو دعا کے ساتھ اپنی کربلا کا آغاز کیا. مظلوم کربلا یہ فرماتے ہیں, اللہم اے میرے پروردگار, انی اعوذ بک من کرب بلا. اے خدا, اے میرے پروردگار, میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا سے. عزیزو, مختلف مقامات پہ میرے مولا نے دعائیں پڑھی ہیں, لیکن آج کی مجلس میں ایک دعا کا تذکرہ کرتا ہوں. یہ دعا میرے مولا نے کس حالت میں پڑھی ہے کہ راویوں نے لکھا ہے کہ جب میرے مولا کے جوان بیٹے علی اکبر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, جوان بیٹے نے ایک مرتبہ اپنے بابا سے موت کی اجازت طلب کی, تو عزادارو میرے مولا نے فوری علی اکبر کو اجازت دے دی. مقتل نے لکھا ہے کہ باقی تمام سپاہیوں کو رخصت کرتے ہوئے, فوجیوں کو رخصت کرتے ہوئے, اصحاب کو رخصت کرتے ہوئے حضرت نے مختلف کلمات کہے ہیں. کبھی حبیب سے کہا, حبیب تو ہمارا مہمان ہے, تو نہ جا. اے حبیب, تو میرے نانا کی نشانی ہے. اے حبیب, جب آپ کو ہم دیکھ لیتے تھے تو ہمیں ہمارے نانا یاد آ جاتے تھے. مسلم ابن اوسجا کو رخصت کرتے ہوئے کہا, آپ میرے نانا کے صحابی ہیں, آپ نہ جائیے, آپ ہمارے مہمان ہیں. جب حر آ گئے تو عزادارو حر نے سب سے پہلے اجازت طلب کی. میرے مولا نے حر سے کہا, حر ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے آ جاؤ. کہا, مولا میں گھوڑے پہ سوار ہو کر رخصت ہونا چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا ہوں گھوڑے سے نیچے آؤں. کہا, کیوں حر؟ کہا, مولا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے, مجھے آپ کی بہن زینب سے شرم آتی ہے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ کہیں خیموں میں میری آواز پہنچ جائے اور خیمے سے زینب باہر آ جائے اور مجھ سے کہہ دیا, اے حر تو نے یہ کیا کیا, ہمیں کربلا کی سرزمین میں لا کے کھڑا کر دیا, میں یہ نہیں سننا چاہتا ہوں. لیکن عزادارو یہاں پر میرے مولا نے حر سے مخاطب ہو کر کہا, حر تو میرا مہمان ہے, میں میزبان ہوں, میرے پاس کچھ موجود تو نہیں ہے, لیکن اے حر تھوڑی دیر کے لیے نیچے اگر میرے ساتھ بیٹھ جائے نا تو میں یہ جان لوں گا کہ میں نے اپنی مہمانی کا حق ادا کر دیا ہے, میں نواسا رسول ہوں, نہیں چاہتا ہوں میزبانی کا حق نہ چھوڑ دوں یہاں پر, کربلا کی سرزمین ہے, تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. لہذا حر گھوڑے سے اترے, اپنے مولا کے قریب بیٹھ گئے. ہر صحابی کو بھیجتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے تامل کیا ہے, لیکن جب علی اکبر نے آ کر اپنے بابا سے اجازت طلب کر لی تو مقتل لکھتی ہے فوری کہہ دیا, میرے بیٹے رخصت ہو جاؤ. لیکن جب علی اکبر رخصت ہونے لگے نا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا. میرے مولا اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, میرے مولا نے دعا پڑھنی شروع کی. بتاؤں میرے مولا نے کیا دعا پڑھی ہے عزاداروں, کس طرح سے میرے مولا کے لیے مصیبتیں آسان ہو گئی, علی اکبر کی شہادت کیسے آسان ہوئی. یہ وہ دعا تھی جس نے میرے مولا ابا عبداللہ الحسین کے لیے ہر شے کو آسان کر دیا. فرمایا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم الذین برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا. اے پروردگار, اب تو گواہ ہے نا, میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جس کا چہرہ رسول خدا کا چہرہ تھا, جس کی سیرت رسول خدا کی سیرت تھی, جو جب گفتگو کرتے تھے تو مجھے رسول خدا یاد آتے تھے. خلقن و خلقن و منطقن. اے عزادارو, جب میرے مولا نے علی اکبر کو رخصت کرنا چاہا, اس طرف سے زینب آئی, اس طرف سے ام کلثوم آئی, اس طرف سے سکینہ آئی, سب نے علی اکبر کو رخصت کیا. لیکن یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب علی اکبر ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر رہے تھے, گھوڑے سے گر رہے تھے, تو میرے مولا علی اکبر نے اپنے ابا عبداللہ کو آواز دے کر یہ کہا, علیک من السلام سلام یا ابتا ہو، اے میرے بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو، یہ سننا تھا۔ اے میرے مولا خیمے سے نکلے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، الدنیا بعدک الافا یا علی الاکبر، میرے لیے دنیا تاریخ ہو گئی ہے اے میرے بیٹے علی اکبر۔ لیکن عزادارو ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہاں پر مقتلی لکھتی ہے، میرے مولا جب آ کر گھوڑے سے اترے ہیں نا، آ کر علی اکبر کے قریب بیٹھے، بیٹھ کر کچھ عجیب کیفیت تھی میرے مولا کی، کربلا کے اس عاشور میں کسی نے میرے مولا کو بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن ایک ایسا مقام آ گیا، جب جوان بیٹے کی لاش دیکھی، ایک مرتبہ میرے مولا نے علی اکبر کے چہرے پہ بوسے دینے شروع کیے اور میرے مولا زار و قطار رو رہے تھے۔ یہاں حمید کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین کچھ اس طرح سے رو رہے تھے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش میں گریہ کرتا ہے، زور زور سے میرے مولا نے رونا شروع کیا۔ جب گریہ کر رہے تھے نا عزاداروں، ایک مرتبہ میرے مولا کی نگاہ اٹھی، اٹھی تو دیکھا کہ علی اکبر کے قریب زینب کھڑی ہے۔ جب زینب کو قریب دیکھا، میرے مولا کو علی اکبر بھول گئے، اپنے علی اکبر کی جوانی بھول گئی، اپنے علی اکبر کی شبیہ رسول ہونا بھول گیا۔ ایک مرتبہ زینب کو مخاطب ہو کر کہا، اے میری بہن زینب، ابھی عصر عاشور نہیں آئی ہے، جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر آنا، اے میری بہن زینب واپس چلی جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بسمک العظیم الاعظام الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ، الہی بمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفار والمشرکین، اللهم انصر من نصر الاسلام واخذل من خذل الاسلام، اللهم ايد قائدنا وولي امرنا وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان ماتم حسین۔